کا مجموعہ نظر آئے گا، پانی کی کوئی خرابی نہیں ہے مگر قابلیت کے اندر فقدان موجود ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب، جن کا کل بھی میں نے حوالہ دیا تھا، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر جب ترجمہ کیا ہے تو متقین کا ترجمہ انہوں نے بہت منفرد انداز میں کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت کرتی ہے صاحبان تقویٰ کے لیے. تو متقین کی ہی اگر اس نے ہدایت کرنی ہے، ایک تو وہ وضاحت جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لیکن اگر متقین ہی کی اس کو ہدایت کرنی ہے تو متقین تو وہ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اعدت للمتقین، یہ سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنہ، کہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھو، سارعوا جلدی کرو. کس چیز کے لیے؟ کہ اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو. وہ جنت کے ارض و السماوات والارض، کہ جس کی وسعت کا کیا کہنا، کہ آسمانوں اور زمین کی وسعتیں جس طرح سے تمہارے حساب کتاب کے دائرے سے باہر ہیں، اسی طرح سے تم جنت کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ جنت بنائی گئی کس کے لیے؟ کہ اعدت للمتقین، یہ جنت بنائی گئی ہے متقین کے لیے. تو اگر جنت بنائی گئی ہے متقین کے لیے تو وہ تو کوالیفائی کر گیا. دیکھیے، جو ٹیم فائنل کے لیے کوالیفائی کر جاتی ہے، پھر اگر اس کا راؤنڈ کا کوئی میچ باقی بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ فارمیلٹی ہے. اگر وہ واک اوور بھی دے دے، اگر وہ نہ بھی کھیلے، تو بھی فائنل کے لیے تو کوالیفائی کر چکے. تو اگر کوئی شخص ہے وہ جنت کے لیے کوالیفائی کر چکا، متقی بن گیا، تو صف متقین میں آ گیا. جب صف متقین میں آ گیا تو تحت رایت امام المتقین آ گیا، تو وہ تو جنتی ہو چکا. وہ عدت للمتقین، کہ یہ جنت بنائی گئی ہے متقین کے لیے. تو جب متقین کے لیے جنت بنائی گئی ہے تو جو متقی ہے وہ تو کوالیفائی کر چکا ہے. تو اب اس کے بعد اس کو ہدایت کے لیے کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو اس کے لیے تحصیل حاصل ہے، یعنی وہ چیز جو پہلے سے اس کے پاس موجود ہے، اب اس کو مزید حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ وہاں پر یقیناً یہ ایک ایسا نقطہ تھا کہ جس کی تشریح کی ضرورت تھی. وہاں پر جو حضرت علامہ نے ترجمہ کیا وہ واقعاً غور طلب بھی ہے اور بہت زیادہ اپریشیبل بھی ہے. وہاں پر انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں شک کوئی نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون؟ کا فکر نجات رکھنے والے، وہ کہ جو اپنے فیوچر کے بارے میں کوشس ہیں، جو اپنے مستقبل کے بارے میں ایک فکر رکھتے ہیں کہ ہمارا بنے گا کیا. یعنی اگر کوئی اس دنیا کے پیرامیٹر میں رہتے ہوئے ان ورلڈی افیئر یا دنیاوی معاملات میں اتنا انگیج ہو جاتا ہے کہ مادے اور مادیت سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ کتاب اس کے لیے نہیں ہے. یہ کتاب اس کے لیے ہے کہ جس نے اتنا تو سمجھ لیا ہے کہ معاملہ اس دنیا سے آگے کا بھی کچھ نہ کچھ ہے. اب وہ کچھ نہ کچھ جو بھی ہے اس کی تشریح کا وہ طلبگار ہے، اور اسی کو ہدایت کہتے ہیں. اسی کیوں کو ہدایت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے معاملہ وہاں پر، کہ جس کا مجھے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کا حساب کتاب دینا پڑ سکتا ہے. جب یہ منزل آتی ہے تو پھر وہ کتاب اگر کھولے تو یقیناً یہ کتاب اس کے لیے ہدایت کرے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب آئیے واپس اس آیت کی طرف. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں دکھلاتے رہیں گے، یعنی یہ انسان ہے زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر متوجہ ہوگا ان آیتوں کی طرف، ان نشانیوں کی طرف جو وہ روز دیکھتا ہے، اگنور کر دیتا ہے. جب وہ بہت سی چیزیں کہ جو انسان کے لیے روٹین کا معاملہ بن جاتی ہیں، تو وہ اس کے اندر گہرائی میں اترنے کا ارادہ ترک دیتا ہے، وہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا، اس کو بہت سمپلسٹی کے ساتھ لیتا ہے، بلکہ انفیکٹ اوور سمپلسٹی کے ساتھ لیتا ہے، بہت زیادہ سادگی کے ساتھ وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. مگر زندگی کے مختلف مراحل میں کوئی مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب وہ غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ وہ توفیق پروردگار ہے کہ اگر کسی کے شامل حال ہو جائے تو پھر وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. دیکھ برادران عزیز، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آیت کا مطلب ہے دلیل وجود، کہ جس کے ذریعے سے اس پیغام کو سمجھا جا سکے جو اس نشانی کے پیچھے موجود ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان نشانیوں اور دنیا کے ان معاملات کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے بہت ہی حکمانہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اور دنیا کی جو رنگینیاں ہیں ان کا انسان کے ساتھ تعلق کیسا ہے. دیکھیے, ایک ہے دنیا کو دیکھنا اور ایک ہے دنیا کے ذریعے دیکھنا, ان دو میں فرق ہے. نشانیاں اسی دنیا کے اندر ہیں نا, فی الآفاق, کائنات کے اندر ہم دکھلاتے رہیں گے. ایک ہے دنیا کو دیکھنا اور ایک ہے دنیا کے ذریعے دیکھنا. مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا کو دیکھے گا تو دنیا اسے اندھا بنا دے گی, اور اگر کوئی دنیا کے ذریعے سے دیکھے گا تو دنیا اسے بابصیرت بنا دے گی. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ غور فرمائیے اور اس مثال پر خاص توجہ میرے نوجوان دوست اگر کریں گے تو شاید امیر المومنین کا یہ جملہ ان کے لیے واضح ہو سکے. آئینہ آپ خریدتے ہیں تو بازار ہی سے جا کر خریدتے ہیں. جب بازار جا کر آپ آئینہ خریدتے ہیں تو بھی آئینے پر آپ کی نظر ہوتی ہے, اور وہی آئینہ لے کر آپ آ جاتے ہیں بیڈ روم میں رکھتے ہیں تب بھی آپ کی نظر آئینے پر ہوتی ہے. مگر مجھے بتائیے کہ کیا دیکھنے کا انداز ایک سا ہوتا ہے؟ جب آپ بازار میں جا کر آئینہ خرید رہے ہوتے ہیں تب آئینے کو دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے, اور جب بیڈ روم میں وہی آئینہ آپ کا لگا ہوا ہے دیوار کے اوپر تو اس کو دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے. جب بازار میں آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آئینے کی ساخت کو دیکھتے ہیں, آئینے کے شیپ کو دیکھتے ہیں, اس کی شکل کیسی ہے, گول دائرے کی صورت ہے, اسکوائر کی شکل ہے, ریکٹینگل کی شکل ہے, میرے بیڈ روم کے اندر یہ فٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, اس کا سائز وہاں پر سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, کس ساخت کا ہے, کس چیز سے بنا ہوا ہے, یہ تمام تر چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا اس وقت اس آئینے میں آپ اپنی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ مگر ایک مرتبہ وہ آئینہ آپ خرید کر لے آئے اور اپنے بیڈ روم میں آپ نے لگا دیا, اب جب وہ بیڈ روم میں لگا وہ آئینہ ہے تو مجھے بتائیے کتنی مرتبہ آپ اس کے رنگ پر غور کرتے ہیں؟ اب آپ آئینے کو نہیں دیکھ رہے, آئینے میں دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ پرپز یہ ہے کہ آئینے کو ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنی صورت کو اس میں دیکھا جائے. تو جب تک آئینے پر توجہ تھی آئینے کے ذریعے سے اپنی صورت کو نہیں دیکھ رہے تھے, اور جب آئینے کے ذریعے سے دیکھنا شروع کیا تو آئینے کو نہیں دیکھ رہے تھے, آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ رہے تھے. جس طرح سے انسان متوجہ ہو جائے کہ اس آئینے کے ذریعے سے میں اپنے چہرے کو دیکھ سکتا ہوں, اسی طرح سے اگر اس کی یہ توجہ ہو جائے کہ اس کائنات کے ذریعے میں خدا کو دیکھ سکتا ہوں تو پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. مسئلہ یہ ہے برادران عزیز کہ جب ہم نشانی پر ٹھہر جاتے ہیں, اسلام کو سائنس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سائنس تو نظم کائنات کو سمجھنے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے اس بات کو ایکسپلور کیا جاتا ہے کہ چیزیں آپس میں کیسے کوآرڈینیٹڈ ہیں, ان کا آپس میں کیا ربط ہے, کیا تعلق ہے. تو جتنا ربط کو انسان سمجھے گا تو ربط دینے والے تک وہ خود بخود پہنچے گا. اسلام کو سائنس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہاں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان نشانی پر رک جائے اور نشانی کے ذریعے سے خدا تک نہ پہنچے, تو یہ بے بصیرتی ہے, یہ وہ نابینا والا انداز ہے کہ جس کے بعد وہ اس میسج سے غفلت کرتا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے, ہم لوگ سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں چلاتے ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں, تو سگنل لگے ہوتے ہیں. سگنل کا مطلب کیا ہے؟ وہی نشانی. ایک سگنل ہے, وہ نشانی ہی تو ہے. اس کے اوپر کبھی سرخ رنگ آ جاتا ہے, کبھی سبز رنگ آ جاتا ہے, ایسا ہی. آیا سرخ رنگ بھی اور سبز رنگ بھی ایک رنگ تو ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی گاڑی کو لے جائے سڑک پر اور سبز رنگ اس کو نظر آئے اور وہیں پر وہ گاڑی کو روک دے اور سبز رنگ کی تعریف شروع کر دے, وہ کہے کہ سبحان اللہ کیا یہ سبز رنگ ہے, اور کیا اس کی سبزی ہے, اور کیا اس کا ہرا پن ہے, اور کیا اس کو آنکھوں کے لیے میں مفید سمجھتا ہوں اور یہ سب کچھ کرتا ہوں, تو آپ مجھے بتائیے سارجنٹ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یہ جتنی باتیں وہ کہہ رہا ہے اس میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے. یہ سبز رنگ ہے صحیح بات ہے, یہ سبز رنگ اسے اچھا لگ رہا ہے، صحیح بات ہے، یہ سبز رنگ اسے بھلا لگ رہا ہے، صحیح بات ہے، تو پھر اس میں کون سی غلط بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا چالان ہو رہا ہے اور اس کو روکا جا رہا ہے؟ تو جواب یہی ملے گا کہ اس میں سے کوئی بات غلط نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر اس سبز رنگ کو اس لیے نہیں رکھا گیا تھا کہ آپ فقط دیکھیں اور یہاں پر رک جائیں، آپ اس کے ساتھ موجود پیغام کی طرف بھی تو توجہ کریں کہ سرخ رنگ ہوتا تو رکنے کا اشارہ تھا، سبز رنگ ہے تو آگے بڑھنے کا اشارہ ہے. اگر اس پیغام کو نہ سمجھا اور صرف اس نشانی پر رک گئے تو یہ نشانی پر رکنا تمہیں اندھا بنا دے گا، لیکن اگر اس کے ذریعے سے پیغام کو سمجھ لیا تو یہ نابینا ہونا بصیرت کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. نعمت ایک نشانی ہے پروردگار عالم کی، اگر انسان نعمت کے بعد منعم تک نہ پہنچے، پروردگار عالم کی نعمتوں سے استفادہ کرے اور خود خدا تک نہ پہنچے، یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. لیکن پروردگار عالم کا یہ اصرار ہے کہ ہم دکھلاتے رہیں گے. اب آئیے آگے بڑھیے، اور ایک آیت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں، خاص طور پر یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. آیت کا نشان ہے 21 اور 22، قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے. پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا اور یہ ارشاد فرمایا، یا ایوہ الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ. آیت واپس سنیے گا، میں اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم کا خطاب تمام انسانوں سے، یا ایوہ الناس، یہ قرآن کی ہمگیری اور عالمگیری ہے کہ تمام انسانوں کو مخاطب کیا، سب کو ایڈریس ہی بنایا، یا ایوہ الناس، اے انسانوں، مطالبہ کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ جو تمہارا رب ہے، الذی خلقکم، کہ جس نے تم کو پیدا کیا، یہ دعویٰ ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، یہ بھی دعویٰ ہے. کیوں پیدا کیا؟ آبجیکٹو کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، یہ ہدف ہے، یہ ٹارگٹ ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم بلا فاصلہ اگلی آیت کے اندر دلیل پیش کرتا ہے کہ وہ رب ہے، یہ دعویٰ ہے، اس نے تم کو پیدا کیا، یہ دعویٰ ہے. وہ اپنی ربوبیت کا، کہ اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، وہ اپنے لیے ایک دلیل پیش کرتا ہے اپنی ربوبیت کے اوپر، رب ہونے کے اوپر دلیل پیش کرتا ہے. ذرا توجہ کیجئے گا، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ خدا وہی ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناءً، اور آسمان کو اس نے تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماءً، آسمان سے اس نے تمہارے لیے پانی نازل کیا، وہ پانی زمین میں جذب ہو گیا، فاخرجا بہ من الثمرات رزقاً لکم، اس نے زمین سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق فراہم کیا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، رزقاً لکم. یہ ہو گئی پروردگار عالم کی طرف سے دلیل. اب اس کے بعد پھر ایک اور مطالبہ، فلا تجعلوا للہ اندادن، دیکھو خبردار، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا، وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں علم بھی ہے، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ند، اندادن، یہ ند کی جمع ہے نا، ند کا مطلب ہوتا ہے شریک. فلا تجعلوا للہ اندادن وانتم تعلمون، دیکھو اللہ کے ساتھ خبردار، کسی کو شریک قرار مت دینا، وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں علم بھی ہے. اب میں اپنے نوجوان دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ذرا بتائیے کہ علم کس چیز کا ہے. یعنی آیت آپ کے سامنے، دونوں آیتیں میں نے رکھ دی آپ کے سامنے، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے سمجھائیے کہ اس کے اندر علم کس چیز کا ہے. آیت واپس سنیے گا، تکرار بلا وجہ نہیں ہے. مطالبہ کیا ہے؟ عبادت کرو اپنے رب کی. دعویٰ کیا ہے؟ وہ تمہارا رب ہے، تم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. یہ دعوے ہیں. مطالبہ ہے عبادت کا، مخاطب ہے سارے انسان. دلیل کیا ہے؟ جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو اس نے فرش بنایا، آسمان کو اس نے چھت بنایا، انزل من السماء ماء، آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا، پھر اس کے بعد وہ پانی زمین میں جذب ہو گیا، بٹ نیچرل، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس نے زمین سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق فراہم کیا. یہاں تک دلیل ہے. اور اب مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں علم بھی ہے. یہ دلیل ہے، اور یہ اس دلیل سے حاصل ہونے والا نتیجہ جس کی روشنی میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو، وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں علم بھی ہے. علم کا مطلب ہوتا ہے 100% یقین، تم کو پتا بھی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھائیے کہ اس میں علم کس چیز کا ہے؟ پروردگار عالم نے جو کچھ بتایا ہے اس سے اس کا ایک ہونا کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ یعنی میں آپ کی خدمت میں ایک سیناریو رکھتا ہوں کہ بھئی خدا بندہ متعال نے فرمایا کہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. ٹھیک ہے، ایک خدا ہے کہ جس نے زمین کو فرش بنایا، وہی ہے کہ جس نے آسمان کو چھت بنایا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی دوسرا خدا ہے کہ جس نے آسمان کو چھت بنایا. فرض ہے نا، فرض محال تو محال نہیں ہوتا، منطق کے اندر کہا جاتا ہے فرض محال ہائپوتھیٹیکلی. تو زمین کو فرش بنایا ایک خدا نے، آسمان کو چھت بنایا دوسرے خدا نے، آسمان سے پانی کو نازل کیا تیسرے خدا نے، وہ پانی زمین میں گیا، زمین سے غلہ اگایا ایک اور خدا نے. تو اگر الگ الگ خدا یہ کام انجام دے رہے ہوں تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ اور پروردگار عالم اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو خبردار، اب تو تمہیں علم بھی حاصل ہو چکا ہے، خبردار اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا. تو اس کو ریکنسائل تو کریں، اس کو سمجھائیے تو صحیح، اس کو حل کیسے کریں؟ یعنی پھر واپس اعتراض میں آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں کہ ایک خدا ہے جس نے زمین کو فرش بنایا، دوسرا خدا ہے کہ جس نے آسمان کو چھت بنایا، تیسرا خدا ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، چوتھے نے زمین سے غلے کو اگا دیا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. خبردار اللہ کے ساتھ شریک قرار نہ دو جبکہ تمہیں علم ہے. اس گتھی کو تو کوئی سلجھائے کہ ہمیں کیا علم ہے؟ اے پروردگار ہمیں کوئی علم نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جناب آغائے محسن کراتی کی کتاب مکتب رسول سے ایک مثال شیئر کرتا ہوں. جناب محسن کراتی صاحب، یہ اعتراض تو آپ کے ذہن میں آ گیا نا، درست ہے؟ مکتب رسول کے اندر محسن کراتی صاحب جو مثالوں کے بادشاہ ہیں، یعنی ان کی کتاب اگر آپ دیکھیں گے، ان کے لیکچر جو آتے ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری روزمرہ کی مثالیں نظر آئیں گی جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. اچھا، مثال کے ذریعے چیز کو سمجھنا سمجھانا واقعا آسان ہو جاتا ہے. مثلا انہوں نے اسی کتاب میں پروردگار عالم کی نعمتوں کو سمجھاتے ہوئے ایک جگہ ایک مثال دی، ذرا غور کیجئے گا. وہ کہنے لگے کہ چیزیں ہم گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، گیون، کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہی نا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر ہماری زندگی کتنی مزمحل ہو جائے گی اور کتنی زیادہ متاثر ہوگی. مثلا انہوں نے کہا کہ فرض کیجئے آپ کے پاس یہ انگوٹھا نہ ہو، یعنی ہم ریئلائز بھی کب کرتے ہیں کہ یہ انگوٹھا بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے. یعنی انہوں نے ایک سوال ریز کیا کہ فرض کیجئے یہ انگوٹھا آپ کے پاس نہ ہو تو اس کا آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ پھر انہوں نے وہاں پہ لکھا کہ کام تو کریں، فرض کریں کہ یہ انگوٹھا نہیں ہے، اب اس کے بغیر کالر کا بٹن بند کر کے دکھائیں. کالر کا بٹن اس انگوٹھے کے بغیر بند کر کے دکھائیں. انہوں نے اس میں لکھا ہے ابھی ٹرائی کریں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی ٹرائی کریں، گھر جا کے ٹرائی کیجئے گا، مگر یقین جانیے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اسے پڑھا تھا تو اسی وقت ٹرائی کیا تھا، بند نہیں ہوا. کالر کا بٹن بند نہیں ہوا. تو وہ چیز جو موجود ہے، یہ احساس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ہماری زندگی پر کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے. کتنی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو موجود ہیں، توجہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. آپ غور فرمایا، وہاں پر انہوں نے ایک مثال اور دی. اس مثال کو میں اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. مثال انہوں نے کیا دی؟ انہوں نے کہا جناب آپ کو مرغا نہیں بنانا، مرغے کی تصویر بنانی. میرے نوجوان دوست اگر ہو سکے تو اس مثال کو یاد رکھیں کہ آپ کو مرغا نہیں بنانا. اچھا، مرغا بنانے اور بننے سے بہت سے جو پرانے زمانے میں اسکول جایا کرتے تھے ان کو کچھ اور یاد آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اب بھی کسی جگہ پر ہوتا ہو، مگر اس کو چھوڑ دیجئے. آپ کو مرغا نہیں بنانا، مرغے کی تصویر بنانی ہے. مگر تصویر کس طرح سے بنانی ہے؟ کہ چار الگ الگ کونوں پر افراد کو بٹھا دیجئے. یہ چار کونے ہیں نا، ان چار کونوں میں الگ الگ جگہوں پر چار افراد کو بٹھا دیجئے، ہر ایک کو کاغذ دے دیں، ہر ایک کو قلم دے دیں۔ ہم لوگ ویسے بھی کاغذ اور قلم کا تو انکار کرتے نہیں ہیں، تو فوراً دے دیتے ہیں، تو ان کو بھی دے دیجئے، ایک کو اس کونے میں بٹھائیے، ایک کو اس کونے میں، تیسرے کو اس کونے میں، چوتھے کو اس کونے میں۔ اور اب کرنا کیا ہے؟ مرغا نہیں بنانا ہے، مرغے کی تصویر بنانی ہے، مگر کس طرح سے بنانی ہے؟ کہ ایک بنائے گا مرغے کا سر، دوسرا بنائے گا مرغے کا پیٹ، تیسرا بنائے گا مرغے کا ایک پیر، اور چوتھا بنائے گا مرغے کا دوسرا پیر۔ یہ چار الگ الگ بنانے والے الگ الگ کونے پر بیٹھ جائیں اور پھر صرف اور صرف مرغے کی تصویر بنائیں الگ الگ، مرغے کا سر ایک بنائیں، دوسرا مرغے کا پیٹ بنائیں، تیسرا مرغے کا ایک پیر بنائیں، چوتھا مرغے کا دوسرا پیر بنائیں۔ جب وہ بنا لیں تو پھر ان تصویروں کو لے لیجئے اور جوڑنے کی کوشش کیجئے، آپ کوشش کر کے تھک جائیں گے، وہ تصویر نہیں جڑے گی۔ آپ تصویر جوڑ نہیں پائیں گے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک بنایا ہے مرغے کا سر اپنے حساب سے، دوسرے نے بنایا ہے مرغے کا پیٹ اپنے حساب سے، تیسرے نے مرغے کا ایک پیر بنایا ہے اپنے حساب سے، چوتھے نے مرغے کا دوسرا پیر بنایا ہے اپنے حساب سے۔ تو یہ لنگڑا لولا عجیب سا مرغا بنے گا، ایسا مرغا نہیں بنے گا جو آپ کے لیے قابل قبول ہو۔ جب چار الگ الگ بنانے والے ہوں تو مرغا تو چھوڑیے، مرغے کی تصویر بھی ڈھنگ کی نہیں بن سکتی۔ کائنات کے بنانے والا چار ہوتا تو پھر کیسے اس کائنات میں رب پیدا ہو سکتا تھا؟ یعنی اب آپ نے اس آیت کے فورس کو محسوس کیا جو پروردگار فرما رہا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ اگر الگ الگ افراد ہوں بنانے والے تو اس پروڈکٹ کے اندر کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوگا، کوئی ربط نہیں ہوگا، اس کے اندر تناسب نہیں ہوگا۔ اب واپس ذرا اس آیت کو سنیے، اے انسانو، یا ایو الناس، او بدو ربکم، عبادت کرو صرف اور صرف اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ کہ جس نے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اسی نے آسمان کو چھت بنایا۔ اگر زمین اور آسمان کا بنانے والا الگ الگ ہوتا تو زمین اور آسمان میں ربط نہیں ہو سکتا تھا۔ وانزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، یعنی وہ آسمان سے پانی کو نازل کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ تم دیکھو، تمہارے لیے نشانی بن جائے، ورنہ وہ آسمان سے پانی نازل نہ کرتا۔ مگر انسان دیکھیں کس طرح سے خدا نے بنایا، کہ ایک طرف انسان کو بنایا، انسان کے اندر بھوک کو رکھا تاکہ وہ باہر غذا کی تلاش کرے۔ جب وہ باہر غذا کی تلاش کرے گا تو غذا کے پروسیس پر غور کرے گا۔ ایک تو حیوانی زندگی ہے کہ بس غذا ملے، کھاؤ اور پیٹ کی آگ بجھاؤ، اور ایک ہے کہ عقل انسانی کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہو، غور و فکر کا سامان ہو۔ تو اب وہ کیا کرے گا کہ صرف کھانا نہیں کھائے گا، جہاں سے کھانا آ رہا ہے اس پورے پروسیس پر غور کرے گا۔ جب وہ پروسیس پر غور کرے گا تو زمین سے اگتا ہوا غلہ نظر آئے گا، تو زمین پر توجہ ہوگی، اگنے والے غلے پر توجہ ہوگی۔ جب یہ دیکھے گا کہ یہ غلہ اگ نہیں سکتا جب تک پانی کی سپلائی نہ ہو، تو وہ دیکھے گا پانی آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ وہ یہ غور کرے گا کہ ہے کون کہ جو میرے بارے میں اتنا فکر مند ہے کہ اس بندے کو بھوک لگی ہے، اس کی بھوک مٹانے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، تو آسمان سے وہ پانی بھی نازل کرتا ہے، اور وہ پانی ایسا حیات بخش ہوتا ہے کہ زمین کے مردہ پن کو زندگی سے تبدیل کر کے غذا فراہم کر دیتا ہے۔ وہاں سے غلہ اگتا ہے، وہاں سے ثمرات، پھلوں کا رزق فراہم ہوتا ہے۔ اور جب ایک انسان اس پورے نظام کو دیکھتا ہے، اس کے ربط کو دیکھتا ہے، تو بے اختیار اس کی زبان پر آ جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، کہ جس کو وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کی ضرورتوں کو پورا بھی کرے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو اب یہ اگر آیت آپ کے لیے واضح ہوئی، ظاہر ہے کہ میرے مخاطب میرے نوجوان دوست ہیں، تو اب اس کے بعد واپس جو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، کہ ہر شخص اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے مختلف چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے. باریک چیزوں کے اوپر سائنسدان غور کریں گے, سامنے کی چیزیں ہیں بہت ساری کہ جس کے اوپر ایک عام انسان غور کرے اور پہنچ جائے اپنے پالنے والے تک, اپنے رب تک, اپنے خدا تک. یہی اس کی ذمہ داری ہے. وہ بوڑھی عورت چرخے کے ذریعے سے خدا کے اوپر دلیل قائم کرتی ہے. وہ جنگلی وحشی بدو عرب, صحرائی عرب, اس کے سامنے امیر المومنین نے کیا کہا تھا کہ جہاں کل بات ٹھہری تھی, رکی تھی, کہ البارہ تو تدلو علی البعیر, کہ اتنا تو تم کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ تم ارسطو نہیں ہو تو کیا ہوا, تم افلاطون نہیں ہو تو کیا ہوا, اگر تم سائنسدان نہیں ہو تو کیا ہوا, اتنا تو تم کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مینگنیوں کو دیکھتے ہو اور جانور کے اوپر دلیل قائم کر لیتے ہو جبکہ جانور کو تم نے نہیں دیکھا. وہ روسط و تدلو علی الحمید, تم لید کو دیکھتے ہو اور کہتے ہو کہ یہاں سے گدھا ضرور گزرا ہوگا جبکہ اس کو بھی تم نے نہیں دیکھا. یعنی تم اپنی سطح فکر کے مطابق اتنا استدلال کرنے کی صلاحیت تو رکھتے ہو. وہ آثار القدم تدلو علی المسیر, قدموں کے نشان دیکھتے ہو, چلنے والے کو پہچان لیتے ہو کہ کون تھا, کس قبیلے کا تھا, جبکہ اس کو تم نے نہیں دیکھا. بغیر دیکھے ہوئے قدموں کے نشان سے چلنے والے کو پہچان لیتے ہو, مینگنیوں کو دیکھتے ہو, جانور کو پہچان لیتے ہو, اونٹ کو پہچان لیتے ہو. فَحَيْكَلُنْ عَلَوِي بِحَذِهِ اللَّطَافَ, تو یہ کائنات اور اس کے تمام اسرار جو تمہارے سامنے ہوئے ہیں, وَمَرْكَزٌ سِفْلِي بِحَذِهِ الْكَثَافَةِ, یہ زمین اور اس کی یہ کثافت, اس کی یہ گہرائی, کَيْفَ لَا يَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ, یہ سب مل کر بھی کیا اس خدا کے اوپر دلیل نہیں بنیں گے جو لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. یہ خود امیر المومنین کا استدلال بہت لطیف ہے. اور وہ وحشی عرب وہ مطمئن ہو کر چلا گیا کہ اسے اپنے مزاج کے مطابق, اپنے بیک گراؤنڈ کے مطابق دلیل مل گئی. اب آپ دیکھیے یہ دو کیس آپ کے سامنے آئے. اب تیسرا کیس, وہ بوڑھی عورت چرخے سے پہچان رہے, یہ وحشی عرب قدموں کے نشان سے پہچان رہا ہے, پروردگار عالم کے اوپر دلیل اس کو سمجھ میں آ گئی. ایک تیسرا شخص ہے, یہ سلسلہ معصومین کے اندر جو علم کلام کی کتابوں کے اندر بھی بہت کچھ آیا, اور پھر اس کے بعد اگر آپ ہماری وہ کتابیں دیکھیں جو اصول دین سے متعلق ہیں, خود اصول کافی کے اندر جو کتاب التوحید ہے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, خود کتاب چیپٹر کو بھی کہا جاتا ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب التوحید, اس کے اندر بھی بہت مواد موجود ہے. شیخ توسی نے بھی لکھا اور دیگر علماء کرام نے لکھا, تو اس کے اندر آپ کو یہ تمام تر مکالمے, یہ ڈائیلاگس ملیں گے جو معصومین نے اپنے اپنے زمانوں کے اندر مختلف سوال کرنے والوں کے ساتھ کیے. تو اب ایک شخص آتا ہے, اور یہ کون ہے, یہ ماہر نفسیات, یعنی آج کی اصطلاح میں کہا جائے گا سائیکولوجسٹ, سائیکیٹرسٹ. وہ ماہر نفسیات امام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے بتائیے خدا کے اوپر کیا دلیل ہے. اب معصوم اس کے سامنے نہ چرخے کی بات کر رہے ہیں, نہ قدم کے آثار کی بات کر رہے ہیں, نہ مینگنیوں کی بات کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے. اب الگ ہی ایک بات ہے. اب معصوم نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم ونقض الہمم, کوئی نفسیات کا ماہر ہے نا, اسے اس کے مزاج کے مطابق گفتگو کرنی ہے. کبھی خدا کو پہچانو کس طرح سے کہ ایک ارادہ تمہارا ہے, تم ارادہ کرتے ہو, اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ارادہ تم نے کیا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, تم اسے عملی جامہ نہیں پہنا پاتے. تو کوئی تو ہے کہ جس کا ارادہ تمہارے ارادے سے زیادہ مضبوط ہے, اس کا ارادہ اتنا قوی, اتنا طاقتور, اتنا مضبوط ہے کہ جس کے آگے تمہارا ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے. بس جو تمہارے ارادے کو پاش کر دیتا ہے وہی خدا ہے, کوئی اور خدا نہیں ہے. اس کے ذریعے سے خدا کو پہچانو, اپنے رب کو پہچانو. آپ نے غور فرمایا ایک جملہ, اور وہ بھی مطمئن ہو کر چلا گیا. یعنی اگر وہ سمجھنا چاہے تو اس کے لیے غور و فکر کا بہت مواد تھا, وہ چلا گیا. ایک اور شخص آتا ہے, وہ تاجر ہے, وہ بزنس مین ہے, کاروبار کرتا ہے. وہ آ کر امام سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیے خدا کے بارے میں. اب امام اس سے کیسے گفتگو کرتے ہیں, اس سے کیا گفتگو ہوتی ہے؟ امام اسے پوچھتے ہیں اس کے تجربات کے بارے میں کہ بھائی تم تاجر ہو تو تم نے سفر کیا ہوگا. کہا کہ ہاں میں سفر کرتا ہوں. اچھا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی تجارت زیادہ تر سی روٹ سے ہوتی ہے, سمندر کے ذریعے, دریا کے ذریعے سے, حالانکہ ہوائی جہاز بھی ہیں, لیکن زیادہ تر تجارت جو ہے وہ سمندر کے راستے سے ہوتی. اس زمانے میں بھی یہ تھا, جہاز اس طرح کے نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہوتے ہیں, مگر بہرحال اس زمانے کے اعتبار سے کشتیاں, اس زمانے کے اعتبار سے بحری جہاز وہ استعمال ہوتے تھے. تو امام نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم تاجر ہو تو سفر تو کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل سفر کرتا ہوں. کہا سمندر کے ذریعے سے بھی، دریا کے ذریعے سے بھی سفر کرتے ہو؟ کہا کہ بالکل اس کے ذریعے سے بھی سفر کرتا ہوں. تو امام نے اب اگلا سوال کیا کہ کبھی ایسا ہوا کہ تم سمندر میں ہو سفر کر رہے ہو اور کشتی حادثے کا شکار ہو گئی؟ اس نے کہا کہ بالکل ایسا بھی ہوا کہ میں سفر کر رہا تھا اور جو میری کشتی ہے وہ حادثے کا شکار ہو گئی. درود بھیجے گا محمد والے. تو امام اسے پوچھتے ہیں کہ وہ حادثہ جب ہوا تو کشتی ٹوٹ گئی؟ کہا کہ بالکل ایسا ہی ہوا، کشتی ٹوٹ گئی. کشتی ٹوٹ گئی تم ڈوبنے لگے؟ کہا کہ جی ہاں میں ڈوبنے لگا. کہا پھر اس کے بعد کوئی تمہیں تختہ مل گیا جس کے سہارے سے تم تیرنے لگے؟ وہ بھی سوچ رہا تھا کہ زندگی کے تجربات میرے ہیں بتا یہ رہے ہیں. کہا مولا بالکل اسی طریقے سے ہوا تھا. وہ اس وقت تو مولا بھی نہیں کہہ رہا تھا لیکن اس نے کہا کہ ہاں جی ایسا ہوا تھا کہ کشتی ٹوٹ گئی میں ڈوبنے لگا، ایک تختہ مل گیا اس کے سہارے سے تیرنے لگا. امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ جب ڈوب رہے تھے، موت تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی، کیا اس وقت بھی تمہارے دل میں یہ خیال موجود تھا کہ کوئی ہے جو بچا سکتا ہے؟ کیا اس وقت بھی تمہارے دل میں یہ خیال تھا؟ موت آنکھوں کے سامنے ہے، لگ رہا ہے کہ ابھی ڈوب جاؤ گے، مگر پھر بھی لگ رہا تھا، دل میں کہیں خیال تھا کہ کوئی بچا سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا بس وہ جو اس موقع پر تمہیں امید فراہم کرتا ہے وہی خدا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ جو نمائندگان پروردگار ہیں وہ توحید کو کس طرح سے ایلوبریٹ کرتے ہیں، کیسے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اب ایک فلسفی آتا ہے اور وہ اپنے انداز سے گفتگو کرتا ہے، وہ اپنے انداز سے سوال پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے آج بحث کرنی ہے خدا کے بارے میں، ان سے گفتگو کرنی ہے اور بہت زیادہ بحث کرنی ہے. کچھ افراد بھی اس کے ساتھ تھے. دیکھیے امام کے پاس تو کچھ شاگرد موجود ہی تھے، وہ بھی اپنے ساتھ کچھ حواری لے کر آیا تھا، دائیں بائیں سپورٹ کرنے والے کچھ افراد اس کے ساتھ بھی موجود تھے. وہ آ کر بیٹھ گیا. اچھا گفتگو ہو رہی ہے، تمیز کے ساتھ ہو رہی ہے. اس نے کہا مجھے آپ سے بحث کرنی ہے خدا کے بارے میں. بحث کرنے کا ٹھیک ہے، خدا کے وجود کے بارے تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ تم ہو یا نہیں. فلسفی سے گفتگو ہو رہی کہ خدا کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، خدا کے بارے میں بات کریں گے، بعد میں بات کریں گے، پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم ہست ہو یا نیست، تم ہو یا نہیں ہو. اس نے کہا ظاہر ہے میں تو ہوں. تو امام اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم ہست ہو بعد اس کے نیست تھے یا پہلے بھی ہست تھے؟ اب سوال تو اس کے حساب سے ہو رہا ہے نا. پہلے اسے پوچھا تم ہست ہو یا نیست، کہا کہ نہیں میں تو ہست ہوں، میں تو ہوں. کہا اب اپنے بارے میں یہ بتاؤ کہ تم ہست ہو بعد اس کے نیست تھے یا ہست تھے؟ کہا کہ نہیں پہلے نیست تھا، اب بعد میں ہست ہوا ہوں، پہلے نہیں تھا پھر ہوا ہوں. تو امام پوچھتے اب یہ بتاؤ کہ یہ جو نیس سے تم ہست بنے، تو تم نے خود اپنے آپ کو نیس سے ہست بنایا یا کسی اور نے تمہیں نیس سے ہست بنایا؟ سوال تو بہت آسان سامنے کا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ نیس سے ہست بنے، تو تم نے خود اپنے آپ کو نیس سے ہست بنایا یا کوئی اور تھا کہ جس نے تمہارے نیس ہونے کو ہست سے تبدیل کیا؟ اگر تم یہ کہو کہ تم نے خود اپنے آپ کو نیس سے ہست بنایا، تو میں یہ پوچھوں گا اور یہ پوچھنے کا مجھے حق ہوگا کہ جب تم اپنے آپ کو نیس سے ہست بنا رہے تھے اس وقت نیس تھے یا ہست تھے؟ یعنی اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ کہے کہ میں ہست تھا اور میں نے اپنے آپ کو نیس سے ہست بنایا، تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہست ہونا تو خود حاصل ہے، تو پھر تحصیل حاصل کس کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر تم نیس تھے تو نیس ہوتے ہوئے اپنے آپ کو نیس سے ہست کیسے بنایا؟ اور اب اگلا سوال اور آخری سوال ہے کہ اگر تم یہ مان دو کہ کوئی اور تھا کہ جس نے تم کو نیس سے ہست بنایا، تو اس بنانے والے کا تعارف تم کروا دو، خدا کا تعارف ہم کروا دیں گے. اٹھ کے جانے لگا واقعی وہ اٹھ کے جانے لگا تو جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی خیریت کیا ہوا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ بہت گفتگو کرنی ہے، بحث کرنی ہے آپ کو خدا کے وجود کے بارے میں، کہا کہ نہیں انہوں نے سوال ہی ایسا کر دیا، میں جواب کیا دیتا، مجھے وہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ اسپیچ لیس، کہ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا. اب حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا اس پر تبصرہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ غور کیجئے، ایک آیت سنوری ہم آیاتنا کہ ہم انقریب دکھلائیں گے، دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے وجود کے اندر. آیت تو وہی ایک ہے، مگر ہوا کیا، اس آیت کی تشریح ہو رہی ہے اتنے انداز سے. اگر وہ بوڑھی عورت ہے وہ چرخے کے ذریعے سے سمجھ رہی ہے، وہ جنگلی بدو عرب ہے اس کے سامنے قدموں کے آثار سمجھائے جا رہے ہیں، یہ بھی آفاق میں شامل ہے، اس کے سامنے مینگنی ہے اس کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ اگر اس بوڑھی عورت کو یہ فلسفے والی دلیلیں دی جائیں وہ قبول کرے گی؟ وہ کہے گی پتہ نہیں کیا بول رہے ہو، خود ہی بول رہے ہو، خود ہی سمجھ رہے ہو، ہمیں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا. وہ جنگلی عرب ہے اس کے سامنے آپ یہ کہیں ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا، وہ سمجھ پائے گا؟ وہ کہے گا پہلے تو یہ سمجھاؤ ارادہ کیا ہوتا ہے، میں تو اسی کو نہیں جانتا، مجھ سے تو مشاہدے کی بات کرو، یہ جو گہری گہری باتیں کر رہے ہو یہ تو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے تو میں ان موضوعات میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. اس کا جواب یہ ہوتا. وہ تاجر ہے، وہ کہے گا میرے تجربات حیات ہے ان کی بات کرو. اگر وہ فلسفی ہے اس کے سامنے آپ مینگنیوں کی بات کریں وہ ہنستا ہوا چلا جائے گا کہ دیکھیے میں ان سے مجھے تو خدا کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ مجھ سے مینگنیوں کے ذریعے سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے غور فرمایا، ہر ایک کو اس کے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے دلیل فراہم کرنا، آیت ایک ہے تشریح اتنی ہے، بس یہی وہ کام ہے جو تنہا کتاب سے نہیں ہو سکتا. اگر صرف آپ کہیں نا کتاب کافی ہے، کتاب سے یہ کام نہیں ہو پائے گا. کتاب عنوان دے گی، کتاب سرخی دے گی، ہیڈ لائن دے گی، مگر یہ کتاب کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے وضاحت کرے، اس طرح سے تشریف فراہم کرے. اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اور محلے میں کتاب بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں. دیکھیے برادران عزیز، واقعہ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں ہے، غور کیجیے گا اس بات کے اوپر، اور یہیں سے ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھ جائیں اور اس کے بعد منزل مصائب ہے. کیا آپ غور کیجیے کہ آج تک، بہرحال میرا بھی تعلق یونیورسٹی سے رہا، مدرسے سے بھی رہا، کالجز کو بھی دیکھا، اسکول کو بھی دیکھا، آپ میں سے کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اسی طرح کی مختلف درسگاہوں سے ہوگا. ہم خود اس وقت ایک درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تب آپ غور فرمائیے، آج تک مجھے کوئی ایسی کلاس نہیں ملی کہ جس نے استاد کو یہ کہہ کر معطل کیا ہو کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. کہیں پر آپ کسی جگہ چلے جائیں، ویسٹرن یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، آکسفورڈ یونیورسٹی چلے جائیں، یہاں پر کسی اور جگہ پر، آپ کہیں پر دیکھ لیجئے کوئی ایک ایسی مثال آپ کو ملتی ہے کہ جہاں پر طالب علموں نے یہ کیا ہو کہ استاد کو کمرے سے باہر نکال دیا ہو کتاب دکھا کر کہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے کتاب کی طرف رہنمائی کر دی، بس اب کتاب کافی ہے، آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یقین جانیے کہ اگر کوئی کلاس ایسا کرے گی تو اس کلاس کو نالائق کہا جائے گا. اس کلاس کو یہ کہا جائے گا تو کہ تم بہت نالائق ہو، کہ تمہیں استاد کی قدر نہیں ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی. یعنی اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ دنیا کی یہ کتابیں استاد کے بغیر کافی نہیں ہوتی، اور خدا کی نازل کردہ کتاب رسول کے بغیر کافی ہو جائے گی. ایون اوپن یونیورسٹیز کہ جہاں پہ فاصلاتی تعلیمی نظام ہوتا ہے، ورچوئل یونیورسٹیز، اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ آن لائن یہ پروگرامز ہے، یہ لنک موجود ہے، اس کو دیکھ لیجئے، یہاں پر استاد نے بیان کیا ہوا ہے، ریکارڈڈ اس کا لیکچر موجود ہے، اس کو چیک کر لیجئے، ہم کیسٹ کے ذریعے سے آپ کو رہنمائی فراہم کریں گے. یہ سب کچھ ہوتا ہے، طریقہ کار یہی ہے کہ اس کو گائیڈ لائن فراہم کی جاتی ہے استاد کے ذریعے سے. کہیں پر استاد کے بغیر کتاب کافی نہیں ہوتی. جو آیت عام طور پر پیش کی جاتی ہے نا اس باب میں، وہ کیا ہے؟ وہ سورہ قمر کی ایک آیت ہے، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. کس کے لیے؟ للذکر، نصیحت کے لیے. فہل من مدکر، تو ہے کوئی غور و فکر کرنے والا، ہے کوئی نصیحت لینے والا. اب آپ غور کیجئے کہ اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے کہہ تو دیا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا، جب آسان کر دیا تو بھئی یہ کتاب مشکل تو نہیں ہے، جب مشکل نہیں ہے تو کافی ہے، پھر نتیجہ تو یہی نکلا نا. یعنی اس آیت کو اس فکر کو سپورٹ کرنے کے لیے عام طور پر پیش کیا جاتا ہے. قرآن سے استفادے کا میں بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں، یہ کبھی ذہن میں مت لائیے گا کہ قرآن سے استفادہ نہیں ہونا چاہیے، بے شک ہونا چاہیے، قرآن مجید سے استفادہ ہونا چاہیے، بے شک ہونا چاہیے. مگر ایک ہے استفادہ اور ایک ہے یہ اعلان کہ رسول کے بغیر قرآن کافی ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ بہت بڑی جرأت ہے. آیت یہ ہے جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ ہم نے آسان کر دیا. خدا تو خود کہہ رہا ہے کہ آسان کر دیا، جب آسان کر دیا تو یہ مشکل تو نہیں ہے، جب یہ مشکل نہیں ہے تو پھر کافی ہے، ضرورت نہیں ہے. اب آپ غور کیجئے برادران عزیز، اور پھر میں کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ایک دینی مدرسے کے اندر اس کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، ہمارے بہت سارے ساتھی ہوں گے کہ جو عربی سے واقف ہوں گے، تھوڑی بہت عربی مجھے بھی آتی ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے. تو یہاں پر جو صیغہ ہے وہ کون سا ہے؟ یسرنا باب تفیل کا ہے نا، گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو باب تفیل کا ہے. کسی چیز کی آسان ہونے کو بیان کرنے کے لیے لفظ آتا ہے یسر، انما الاسر یسرا، اسر مشکل پریشانی، پریشانی کے ساتھ یسرا آسانی بھی ہے، یسر آسان کو کہتے ہیں. یسرنا کا مطلب کیا ہے؟ وہ آسان ہے. پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن آسان ہے، بہت توجہ کیجئے گا، یہ نہیں کہا. پروردگار عالم نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب آسان ہے. پروردگار عالم نے فرمایا لقد یسرنا، ہم نے اسے آسان کر دیا. آسان کر دیا کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو مشکل تھی اس مشکل کو آسان کر دیا. تو اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا نا کہ وہ مشکل کشا کون ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو آسان کر دیا، کس کے ذریعے سے اس کو آسان کر دیا. تو ہمیں تلاش تو کرنا پڑے گا کہ وہ کون ہے. یعنی کتاب مشکل ہے، مشکل کتاب کو آسان کر دیا، تو کیسے آسان کر دیا؟ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. غور کیجئے، ایک ٹیکسٹ بک مارکیٹ کے اندر آئی، کالج کی، اسکول کی، یونیورسٹی کی ایک ٹیکسٹ بک، وہ مارکیٹ کے اندر آ گئی کہ بھئی یہ پرسکرائب ٹیکسٹ بک ہے، اس کا متن جو ہے بطور ٹیکسٹ پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے. اور وہ کتاب جو ہے وہ بہت مشکل عبارت کے ساتھ تھی، فرینڈلی نہیں تھی، اس کو آسان کرنا ہے. تو پھر واپس بورڈ بیٹھ گیا کہ اب اس کو آسان کرنا ہے، یہ کتاب تو بہت مشکل آ گئی، تو اس کو آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آسان کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اگلا ورژن آئے گا اس کے اندر عبارتوں کو تبدیل کر دیا جائے، آسان کر دیا جائے. لگ رہا ہے جو بظاہر کہ یہ فرینڈلی لینگویج نہیں ہے تو فرینڈلی بنا دیا جائے، اور اس کو اگلے ورژن کے اندر، اگلی اشاعت کے اندر آسان کر دیا جائے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب مشکل کتاب تھی، اس مشکل کتاب کو آسان کرنے کے لیے اگلا ایڈیشن چینج کر دیا جائے. کیا قرآن کے کیس میں یہ ممکن ہے؟ قرآن کے کیس میں تو ممکن ہی نہیں ہے. اور پروردگار عالم نے اس کے بارے میں ذمہ اٹھایا ہے کہ انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کے پروٹیکٹر ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تحریف کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو کوئی اگلا ورژن تو نہیں آنے والا، کوئی نیا ورژن نہیں آنے والا. تو ایک طریقہ یہ تھا، یہ تو ہو گیا کراس، کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک دوسرا طریقہ بھی ہے آسان کرنے کا. یونیورسٹیز میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سبجیکٹ ہے، ایک ہی کتاب ہے، مگر اس کو پڑھانے والے مختلف پروفیسرز ہیں. ایک کلاس یہاں پر ہو رہی ہے، دوسری کلاس وہاں پر ہو رہی ہے، ایک ہی کتاب ہے، پڑھانے والے پروفیسرز مختلف ہیں، وہ اپنے انداز سے پڑھائیں گے، یہ اپنے انداز سے پڑھائیں گے. اچھا ہو کیا رہا ہے کہ یہاں پر بھی اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں اسی کتاب کو لے کر، اور وہاں پر بھی اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں اسی کتاب کو لے کر، لیکچر اٹینڈ کر کے یہ لوگ بھی باہر نکلے اور یہ بھی باہر نکلے، یہ نکلے خوش خوش اور وہ نکلے خشک خشک پریشان. کیا ہوا؟ آپ آپس میں وہ کینٹین میں، کیفیٹیریا میں گفتگو تو ہوتی ہے، اور یہ باتیں تو عام طور پر ہوتی کہ بھائی آپ نے آپ کے پروفیسر کو کیسا پایا؟ کہ وہ زبردست کتاب تو مشکل ہے، مگر اس پروفیسر نے اس مشکل کتاب کو آسان کر کے پڑھا دیا. تم بتاؤ تمہارا کیا کیس ہے؟ کہا کہ نہیں صاحب کتاب بھی مشکل ہے اور پروفیسر کا لیکچر بھی مشکل ہے. کتاب کو سمجھنے کے لیے پروفیسر کے پاس گئے تھے، پروفیسر کی بات کو سمجھنے کے لیے کسی ٹیوشن میں جانا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے نا جناب. تو آپ غور فرمائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسان کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس معلم کے ذریعے سے وہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ اس طرح سے پڑھائے کہ مشکل مشکل نہ رہے، مشکل آسان بن جائے. غور فرمایا آپ نے؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کتاب کا معلم کس کو بنایا. کتاب مشکل تھی، اعلان یہ کیا لقد یسرنا القرآن، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. ٹیکسٹ تبدیل نہیں ہو سکتا، اگلا کوئی ورژن آنے والا نہیں ہے، تو ورژن تو یہی رہے گا، ٹیکسٹ تو یہی رہے گا، اس میں تبدیلی بھی نہیں ہونی، کچھ بھی نہیں ہونا، اس کی اعجازی شان ہے، اسی طریقے سے باقی رہنا ہے. تو اب وہ معلم کون ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس مشکل کتاب کو آسان کر دیا؟ سورہ مریم کھولیے، 19واں سورہ ہے، آخری آیتوں میں آپ کو مل جائے گا. انما یسرناہ بلسانک، اے حبیب کتاب تو مشکل ہے مگر یہ تیری زبان کا صدقہ ہے کہ ہم نے اس مشکل کتاب کو تیری زبان کے ذریعے سے آسان کر دیا. تو جس کو بائی پاس کر کے کتاب کو کافی کہہ رہے تھے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب مشکل رہے گی جب تک میرے حبیب کی زبان سے اس کتاب کو نہ لیا جائے. دو مقامات پر قرآن مجید میں یہ عبارت آئی، انما یسرناہ بلسانک، اے حبیب یہ آپ کی زبان کا صدقہ، یہ آپ کی زبان کے ذریعے سے. لسان اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کی زبان کے ذریعے سے. یسرنا وہی لفظ ہے جو وہاں پر موجود ہے، لفظ بھی وہی رکھا پروردگار نے. انما یسرناہ، اس کو ہم نے آسان کر دیا، مگر کس کے ذریعے سے؟ یہ آپ کی زبان کے ذریعے سے. کہ جب آپ کی زبان کے ذریعے سے اس کا مواد تشریح کے مرحلوں میں داخل ہوگا تو پھر وہ متن مشکل نہیں رہے گا. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَلِتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ صاحبان تقویٰ کو بشارت دیجئے. مگر اب ہمارا سوال اگلا پیغمبر اکرم سے، اللہ کے رسول آپ ہی کی زبان کے ذریعے سے اس کتاب کو آسان کر دیا گیا، تو اب آپ ہی بتا دیجئے کہ جب تک آپ ہیں تو آپ آسان کر دیں گے، مگر اگر آپ اس دنیا میں نہ رہے تو پھر واپس کتاب تو مشکل ہے، پھر اس کتاب کی مشکل کی مشکل کشائی کون کرے گا؟ اب اس کے لیے پیغمبر اکرم نے سمجھا دیا کہ الگ الگ پوچھتے ہو تو نام کے ساتھ بتا دیتا ہوں، علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اور اگر پورے گروہ کے بارے میں پوچھتے ہو تو حدیث ثقلین یاد رکھ لو، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان صرف کتاب چھوڑ کر نہیں جا رہا، جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک معلمین کتاب کا یہ سلسلہ عترت اور اہل بیت کی صورت میں موجود ہے. کتاب کے متن کو تھام لو، آل محمد کی تشریح کو پکڑ لو، کبھی گمراہی نہیں ملے گی، ہمیشہ صراط مستقیم پر رہو گے. بس برادران عزیز، اب اسی قرآن ناطق نے ایک چھوٹے سے پارے کو اپنی آغوش میں لیا اور کربلا میں پیش کر دیا. وہ شہزادہ علی اصغر، آل محمد نے اس خون کو کبھی فراموش نہیں کیا. سید سجاد نے بہت سی باتیں ہیں کہ جن کو بہت زیادہ کربلا کے واقعے کے بعد یاد کیا ہے. آپ جانتے ہیں شام کو بہت زیادہ یاد کیا، بیویوں کی بے پردگی کو سید سجاد نے بہت زیادہ یاد کیا ہے، اپنے بابا کی پیاس کو بہت زیادہ یاد کیا ہے. قتل ابو عبداللہ الحسین اتشہنن، کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا. قتل ابو عبداللہ الحسین جائعن، میرا بابا بھوکا مارا گیا. بیویوں کی بے پردگی کو بہت یاد کیا، پیاس کو بہت زیادہ یاد کیا، اور پھر ایک خون ناحق جس کو بہت زیادہ یاد کیا، وہی ششمہ علی اصغر. دیکھیں شہر مدینہ تھا وہ 35 برس، اور اس کا بھی آغاز ہے. سید سجاد مدینہ منورہ میں تھے اور ایک شخص کوفہ سے آیا. یہ وہ زمانہ تھا جب مختار قاتلان امام حسین سے انتقام لے رہے تھے، چن چن کر گرفتار کرتے تھے، ان سے اقبال جرم کرواتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو تحتیک کرتے تھے. یہ جنہیں بھی تھے نا، خولی، عمر سعد، حرملہ، ان سب نے اپنے کارنامے ابن زیاد کے دربار میں لکھوائے تھے انعام لینے کے لیے. جب مختار اقتدار میں آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ دفتر سارا ان کے اختیار میں تھا, تو وہ ریکارڈ انہوں نے پڑھا بھی تھا. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کسی کو گرفتار کرتے تھے تو اس سے اقبال جرم کرواتے, انکار کرنے کا اس کے لیے امکان نہیں تھا, اس لیے کہ سب وہ لکھ دے چکے تھے. اس طرح سے یہ ریکارڈ آگے تک منتقل ہو گیا. لوگوں کے سامنے جب انہوں نے بیان کیا ہے تو اس کے بہت سے راوی بن گئے کہ یہ کربلا میں قاتل حسین تھے, یہ کربلا میں قاتل اصغر تھا, یہ کربلا میں قاتل عباس تھا, اور اس نے خود اپنی زبان سے یہ اقرار کیا تھا. وہ شخص جو کوفہ سے مدینہ منورہ پہنچا ہے, جبکہ مختار کی یہ کاروائی جاری تھی, سید سجاد سے ملاقات ہوئی. سید سجاد تو حزن کے عالم میں, غم کی کیفیت ہے, گریہ مسلسل ہے. جب اس نے ملاقات کی تو سید سجاد پوچھتے ہیں کہ اے شخص, یہ کوفے کے کیا حالات ہیں؟ تو وہ کہنے لگا, مولا میں کوفے کے حالات کیا بیان کروں, مختار قاتلان حسین کو چن چن کر گرفتار کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں, سزا دیتے ہیں. سید سجاد سر جھکا ہوا تھا, چہرہ بلند کیا, حسرت کے ساتھ ایک سوال کرتے ہیں, ہرملا پکڑا گیا؟ ہرملا گرفتار ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے, مولا میں حیران ہوں کہ آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا, آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا, حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا, سوال کیا تو اس چھ ماہ کے ننھے علی اصغر کے قاتل کے بارے میں سوال کیا. اب سید سجاد کہتے ہیں, وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا, وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا, وہ تیر تو ہم آل محمد کے دل کے پاس ہو گیا, ہم اصغر کے خون ناحق کو نہیں بھول سکتے, اصغر کے قاتل کو فراموش نہیں کر سکتے. وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں مولا, ابھی تک ہرملا تو گرفتار نہیں ہوا. دیکھیں آل محمد کی سیرت میں یہ بہت ریئر ہے, بہت کم ہوتا ہے کہ وہ بددعا دیں, دی ہیں بعض اوقات, ان میں سے ایک مقام یہ ہے, سید سجاد نے اس موقع پر ہرملا کو بددعا دی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ شخص جب پلٹ کر واپس کوفہ گیا ہے تو اس نے دیکھا کہ دربار سجا ہوا ہے, مختار تشریف فرما ہے اور ہرملا کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے. جیسے ہی اس نے ہرملا کو گرفتار دیکھا, بے اختیار اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا, اللہ اکبر. مختار اس کی طرف متوجہ ہوئے, کہنے لگے, خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, مگر اس وقت نعرہ تکبیر کا کوئی خاص محل, کوئی خاص وجہ؟ اس نے کہا, امیر میں کیا بتاؤں, میں بس مدینے کا سفر مکمل کر کے ابھی شہر کوفہ میں داخل ہوا ہوں. مدینے میں میری ملاقات سید سجاد سے ہوئی, سید سجاد نے صرف اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ گرفتار ہوا یا نہیں. جب میں کوفہ میں آیا اور میں نے ہرملا کو گرفتار دیکھا تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا, بے اختیار میں نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا. مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مختار نے ہرملا کو مخاطب کر کے کہا, ہرملا بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. ہرملا نے ہاتھ جوڑے, علامہ رشید ترابی اس طرح سے پڑھا کرتے تھے, ہرملا نے ہاتھ جوڑے اور کہا, اے امیر جو سزا دینی ہے دے دے, مجھے قتل کرنا ہے تو قتل کر دے, مگر یہ مت پوچھ کے میں نے کربلا میں کیا کیا. مختار نے اصرار کیا, اے ہرملا تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. ہرملا کہتا ہے, امیر میرے پاس آٹھ تیر تھے جن میں سے پانچ نشانے پر نہیں لگے, تین تیر ایسے تھے جو نشانے پر لگے. مختار کہتے ہیں, بتا کہ پہلا تیر تو نے کس کو مارا. ہرملا کہتا ہے, امیر پہلا تیر میں نے کمان سے اس وقت رہا کیا جب عباس مشک سکینہ بھر کے خیموں کی طرف جائے. عمر سعد نے مجھے کہا, ہے ہرملا یہ مشک خیموں تک نہیں جانی چاہیے. میں نے تیر کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا وہ تیر جا کر لگا ہے مشک سکینہ پر, مشک چھدی, پانی بہا اور پھر عباس گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکے, پھر عباس گھوڑے زمین پر گرے. مختار کہتے ہیں, بتا کہ تُو نے دوسرا تیر کس کو مارا. ہرملا کہتا ہے کہ امیر دوسرا تیر اس وقت میں نے کمان سے رہا کیا کہ جب حسین پشت ذوالجناح پر ڈگمگا رہے تھے. مجھے عمر سعد نے کہا, اے ہرملا کچھ ایسا کر کہ حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے. مختار, میں نے اس وقت تیر کو کمان سے رہا کیا, وہ تیر جا کر لگا ہے حسین کی پیشانی پر, پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا اور پھر اس کے بعد حسین ذوالجناح پر ٹھہر نہ سکے، پھر اس کے بعد زمین پر آ کر گرے۔ مختار کہتے ہیں کہ بتا کہ تو نے تیسرا تیر کس کو مارا؟ فرملہ کہتا ہے امیر بس یہ مت پوچھ کہ میں نے یہ آخری تیر کس کو مارا، یہ میں نہیں بتانا چاہتا۔ کہا کہ نہیں، تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے تیسرا تیر کس کو مارا۔ اور حرملہ کہتا ہے کہ امیر یہ وہ وقت تھا کہ جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا اور حسین یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری نظر میں کوئی مجرم ہے تو میں ہوں نا، اس بچے نے کیا قصور کیا ہے، اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، ارے آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ۔ اے امیر، کسی نے پانی نہیں پلایا۔ اس وقت حسین نے بچے کو زمین پر رکھ دیا کہ تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا؟ لو بچے کو میں نے ریگے گرم کربلا پر رکھ دیا، وہ بچہ گرم ریت پر تڑپتا رہا مگر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ پھر حسین نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کہا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ بچے نے اپنا چہرہ فوج اشکیا کی طرف کیا، سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیر رہا تھا، لشکر میں تلاطم برپا ہو گیا، لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ عمر سعد نے کہا یا ہرملا اتنا کلام الحسین، اے ہرملا حسین کے کلام کو کاٹ دے، وہ تین بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جب رہا ہوا ہے اور اصغر تک پہنچا ہے تو مقتل کے الفاظ یہ ہیں، فتقلب السبی والا یدی الامام، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ حسین نے اصغر کے خون کو چلو میں بھرا، اپنے چہرے پر ملا اور کہا میں اسی طرح اپنے نانا محمد
اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ماتم حسین۔